السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 83 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4922 ہو گئی ہے، جبکہ 2236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. افغان وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 210 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد 33594 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق اموات کی تعداد 937 ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے کیسز میں اضافے کے باوجود پارکس کھولنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں COVID-19 کے مریضوں کی تعداد 1,17,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات 5,43,000 سے زائد ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ پیشکش کے باوجود پاکستان میں سزائے موت پانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے سزا کے خلاف اپیل دائر نہیں کی ہے. بھارتی جاسوس فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اس ضمن میں مئی سن 2020 میں آرڈیننس جاری کیا گیا تھا. اس بات کا اعلان بدھ کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کیا. زاہد حفیظ نے کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر منوان عمل کرتے ہوئے کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی دی، جبکہ مئی سن 2020 میں آرڈیننس جاری کر کے انہیں 60 روز کے اندر سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا بھی موقع فراہم کیا، لیکن بھارتی جاسوس اپیل دائر کرنے سے انکار کر رہا ہے. زاہد حفیظ نے کہا کہ پاکستان نے 17 جون کو کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی پیشکش کی، لیکن کلبھوشن نے کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کے خواہاں ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال بھارت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. حکومت پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو دوسری مرتبہ کونسلر رسائی اور والد سے ملاقات کرانے کی بھی پیشکش کی ہے. اس سے قبل کلبھوشن یادیو کی ان کی والدہ اور اہلیہ سے بھی ملاقات کرائی جا چکی ہے. یاد رہے کہ ہالینڈ کے شہر ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ جولائی میں پاکستان کو کلبھوشن یادیو تک کونسلر رسائی فراہم کرنے کے ساتھ پاکستان کی فوجی عدالت کی طرف سے انہیں دی گئی سزائے موت پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان کا کہنا تھا کہ آرڈیننس جاری ہونے کے فوری بعد بھارت کو اپیل دائر کرنے سے متعلق مطلع کیا. بھارتی حکومت نے بھارتی وکیل کے ذریعے عدالت میں دلائل دینے کی درخواست کی، جس کے قانون میں گنجائش نہیں. ان کے بقول ہائی کورٹ کا لائسنس یافتہ پاکستانی وکیل ہی اس کیس کی پیروی کر سکتا ہے. احمد عرفان کا کہنا تھا کہ کمانڈر کلبھوشن یادیو اس کی جگہ کوئی فرد یا بھارتی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں. ان کے بقول بھارتی حکومت نے تاحال پاکستان میں کسی وکیل سے رابطہ نہیں کیا ہے. منگل کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چین، پاکستان اور افغانستان کے اعلی حکام کا تیسرا سفیرقی اجلاس ہوا، جس میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. تینوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی منظم اور ذمہ دارانہ طریقے سے ہونی چاہیے، جو اس بات کی ضامن ہو کہ آئندہ وہاں دہشت گردی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. یہ مذاکرات ایک ایسے موقع پر ہوئے جب امریکہ افغان حکومت اور طالبان پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ قیدیوں کے متنازع مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، تاکہ افغانستان میں تمام فریقوں کے درمیان امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن قائم کرنے کا حتمی فیصلہ افغان عوام کریں گے. انہوں نے کابل کے شمال میں واقع صوبائی سینٹر کاپیسا میں ایک بڑے اجتماع کو بتایا کہ افغان عوام پر کوئی کچھ مسلط نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت پر جب بین الاقوامی حالات تبدیل ہوئے ہیں، افغان حکومت قیام امن کے بارے میں محتاط انداز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. صدر غنی نے کہا کہ افغان فوج کی بہتری کے لیے اقدام اٹھانا جاری رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو سربراہ حکومت ختم ہونے کا وقت ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. آج بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹوں سے. پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو نے پاکستان کی ایک فوجی عدالت کی طرف سے 2017 میں سنائی گئی سزائے موت کے خلاف پاکستان کی ایک اعلی عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف پہلے سے دائر کردہ رحم کی اپیل کے فیصلے کا انتظار کریں گے. دوسری طرف بھارت کی طرف سے تاحال پاکستان کے دفتر خارجہ کے دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ محمد جلیل تیار کر رہے ہیں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ایک بڑی مقامی عسکری تنظیم کے سابق کمانڈر برہان مظفر وانی کی چوتھی برسی پر بدھ کے روز وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی. ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، تاہم بعض مقامات پر بازار جزوی طور پر کھلے نظر آئے. علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور وفاقی پولیس فورسز کی اضافی نفری بٹھائی گئی تھی. ماضی کے برعکس ہڑتال کے لیے کسی تنظیم یا لیڈر نے اپیل جاری نہیں کی تھی. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
معروف کشمیری عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی چوتھی برسی پر بدھ کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی. ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، تاہم بعض مقامات پر بازار جزوی طور پر کھلے نظر آئے. حکام نے جنوبی کشمیر کے چار اضلاع پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اور شمال مغربی شہر سوپور میں انٹرنیٹ سروسز کو حفظ ماتقدم کے طور پر بند کر دیا. پوری وادی اور جموں خطے کے بعض مسلم اکثریتی علاقوں میں امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور وفاقی سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری بٹھا دی گئی ہے، گرچہ جموں خطے میں عام زندگی معمول پر ہے. ماضی کے برعکس ہڑتال کے لیے کسی تنظیم یا لیڈر نے اپیل جاری نہیں کی تھی. منگل کو برہان وانی کی برسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سرکردہ آزادی پسند رہنما سعید علی شاہ گیلانی سے منسوب ایک خط وائرل ہوا تھا، لیکن پولیس نے سعید گیلانی کے خاندانی ذرائع کا حوالے دیتے ہوئے اسے جعلی قرار دے دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. پولیس نے خبردار کیا کہ امن امان میں رکھ نہ ڈالنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا. سعید گیلانی کے نام سے منسوب خط میں لوگوں سے 8 جولائی سے 13 جولائی یعنی یوم شہداء کشمیر تک عام ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی تھی. 22 سالہ برہان وانی اور ان کے دو قریبی ساتھیوں کو سرکاری فورسز نے 8 جولائی 2016 کو جنوبی ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں مبینہ جھڑپ کے دوران ہلاک کیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر اور ریاست کے جموں خطے کے بعض علاقوں میں تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. برہان وانی بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے، جو سوشل میڈیا پر خاصے سرگرم ہونے کی وجہ سے کشمیری نوجوان نسل میں بڑے مقبول تھے. خود بھارتی فوجی عہدیدار بارہا یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ برہان وانی کشمیری نوجوانوں کو بندوق کی طرف مائل کرنے کی ایک بڑی علامت کے طور پر ابھر آئے تھے. نتیجتاً ان کی ہلاکت سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 1989 سے جاری مسلح جدوجہد کو غیر معمولی قوت محرکہ حاصل ہوئی. بعض تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت کو دبانے کے کام پر مامور حفاظتی دستوں اور دوسری سرکاری ایجنسیوں کے لیے مردہ برہان وانی زندہ برہان وانی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ برہان وانی کی ہلاکت کے ساتھ ہی ان کے سینکڑوں پرستار، جن میں اکثریت نو عمر لڑکوں اور نوجوانوں کی ہے، عسکریت پسندوں کے صف میں شامل ہونے لگے. یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. ایک عام شہری رئیس احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
سینٹیمنٹ ہے لوگوں میں، پچھلے 50-60 سال سے ایک سینٹیمنٹ ہے لوگوں میں، اور یہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کا ایک فیس جو تھا وہ برہان وانی تھا، تو اس نے ایک نیا رخ اس میں تحریک میں ڈالا. وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا، سوشل میں سے جو ہے لوگ جو ہے خاص کر نوجوان وہ اپیل ہوئے اس تحریک سے، تو ایک نئی روح اس نے پھونکی تحریک میں. تو ابھی تک وہی چل رہا ہے سینٹیمنٹ جو ہے ایک لوگوں کا، تو وہ تو ختم نہیں ہوگا.
تاہم گزشتہ 4 برس کے دوران بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کی طرف سے چلائی جا رہی شورش مخالف مہم میں 1000 کے قریب مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، گرچہ اس دوران 400 سے زائد حفاظتی اہلکار بھی مارے گئے اور تقریباً 300 عام شہری بھی تشدد کا شکار ہو کر لکم اجل بن گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے حالیہ ہفتوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی ہے، اور جیسا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے گزشتہ دنوں کہا تھا، یہ کارروائیاں مسلسل کامیاب ہو رہی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری ختم کر دی اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول والے علاقے بنا دیا، جس کے ساتھ ہی سابقہ ریاست کا سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ تاہم تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف سخت گیر مہم چلانے اور مقامی سیاسی قائدین کو گرفتار یا خانہ نظر بند کر کے غیر مؤثر بنانے کے بھارتی حکومت کے اقدامات کے باوجود کشمیر کی سیاسی اور زمینی صورت احوال میں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ کئی سیاسی لیڈروں کی بھی یہی رائے ہے۔ مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مقامی لیڈر محمد یوسف تارگامی،
اور یہ کچھ بھی کہے کہ آج دنیا کو دکھائے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر رہے ہیں، ٹیررزم کو کر رہے ہیں، لیکن جو روٹس ہیں ایلینیشن کی، جو روٹس ہیں بیگانگی کی، ناراضگی کی، جس کی وجہ سے یہ انسرٹنٹی اور وائلنس پیدا ہو رہا ہے، بلا ان کو کم کرنے کی بجائے ان کی یہ احمقانہ پالیسیاں فروغ نہیں دے رہی۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اندازہ کر سکتا ہے یہ ویکیوم یہاں کے عوام کے لیے، ملک کے لیے، جمہوری عمل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ اس کا اصرار ہے کہ آئین ہند کی دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے بعد کشمیر میں سنگ بازی اور تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی آ گئی ہے، اور اس کے بقول کرپٹ سیاستدان الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں جو سابقہ ریاست میں ایک خوشگوار تبدیلی اور اسے برسوں سے جاری بد امنی سے باہر نکالنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اور اب تک مصدقہ کیسز کی تعداد 237,489 جبکہ اموات 4,922 تک پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والی تعداد ایکٹیو مریضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین صحت نے کیسز کی تعداد میں کمی کی وجہ ٹیسٹوں کی تعداد میں کمی کو قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر بے احتیاطی کی گئی تو صورتحال بے قابو ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 7 مئی کو 2,980 مریضوں کا اضافہ ہوا، جبکہ اسی دوران 6,008 مریضوں نے کرونا کو شکست دی۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 91,602 اور صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 140,965 ہے۔ 7 جولائی کو 83 افراد اس مہلک بیماری کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21,951 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جو ماہ جون میں ایک دن میں 32,000 کے قریب تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے ہماری حکمت عملی وہی ہے جو پہلے دن تھی۔ پاکستانی قوم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، لیکن عید الفطر پر احتیاط نہ ہونے سے وبا میں اضافہ ہوا۔
ہماری پہلے دن سے جو اسٹریٹجی تھی وہ بدلی نہیں ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، لیکن آج بھی وبا کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنا اولین ہدف ہے۔
پاکستان کا صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ صوبہ سندھ میں کیسز 97,626 ہیں تو وہیں پنجاب میں 83,599 تک کیسز پہنچ چکے ہیں، جبکہ اموات کی شرح صوبہ پنجاب میں زیادہ ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے 28,681 افراد متاثر ہو چکے۔ صوبہ بلوچستان میں یہ تعداد 10,919 ہے۔ اسلام آباد میں 13,650، گلگت بلتستان میں 1,595 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 1,419 افراد عالمی وبا کا شکار ہو چکے۔ قومی ادارہ صحت کے ڈاکٹر ممتاز علی خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا ہمارے اندازے کے مطابق پیک پر ہے۔ چین کی طرح پاکستان میں دوسری لہر آنے کا بھی ڈر ہے۔
ان حالات میں تو لگتا ہے کہ پیک پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جولائی جون میں تقریباً پیک آیا تھا یا آیا ہے جولائی میں، اور ابھی چونکہ عید آ رہی ہے، اگر عید پہ دوبارہ وہ رمضان اور عید والی غلطی ہم نے دہرا دی تو ہم دوبارہ پیک پہ جا سکتے ہیں۔ ڈکلائن کا اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وائرس چینج ہو رہا ہے، और जैसे अभी चाइना में दूसरा वेव आए हैं तो हमारे पास भी आ सकते हैं एक और वेव।
इस बारे में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि टेस्ट मौजूदा इस्तेदाल से कम हो रहे हैं जिसकी वजह से कम केसेस सामने आ रहे हैं।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की डिमांड ये है और ये बहुत शुरू से हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम एक सुबह जो है वो 25,000 टेस्ट करे हर सुबह। और ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये बात की थी कि हम 1,00,000 तक ले जाएंगे इसको टेस्टिंग कैपेसिटी को, जो कि मैं समझता हूँ कि ये तो 40,000 तक भी नहीं लेके गए।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को सामने आया था। 31 मार्च तक केसेस की तादाद 2,000, अप्रैल में 16,500, मई में 71,000, जून में 2,12,000 हो गई थी। तहम जुलाई में यूमिया केसेस की तादाद जून और मई के मुकाबले में कम है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अक्वाम मुत्तहदा के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कहना है कि पाकिस्तान में एड्स से वाबस्ता अमवात में इजाफा हो रहा है, तहम नेशनल एड्स प्रोग्राम के मैनेजर ने ग्लोबल एड्स अपडेट 2020 को मफरूजों पर मबनी रिपोर्ट करार दिया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1,90,000 HIV के मशकूक केसेज हैं, जिनमें तकरीबन 40,000 रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
ग्लोबल एड्स अपडेट 2020 के मुताबिक कम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में HIV के इन्फेक्शन में कमी वाक़ हुई है, जबकि पाकिस्तान और फिलिपाइन में इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नीडल सिरिंज प्रोग्राम की पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में कवरेज बहुत मुख्तसर है। पाकिस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मैनेजर डॉक्टर अब्दुल बसीर खान अचकज़ई के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए HIV की ये जिम्मेदारी है कि इससे मुतालिक दुनिया के उन ममालिक को टेक्निकल सपोर्ट फराहम करे जहां HIV फैल रहा हो। इस सिलसिले में उनका मैंडेट सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम करना होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे माशरती रवायात के तहत लोग HIV का टेस्ट करने के लिए खुद से नहीं आते और वो छुपते हैं। तहम बसीर अचकज़ई ने UN की रिपोर्ट को मफरूजों पर मबनी रिपोर्ट करार दिया।
UN की ये रिपोर्ट जो है ये अजम्पशन पर मबनी है कि उनका जो एक सिस्टम है एड्स एपिडेमिक मॉडलिंग का, AEM का जाता है या स्पेक्ट्रम उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस पे वो अजम्पशन हर साल के उस साल इतने हुए थे, उस साल इतने हुए थे, इस साल इतने रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो कम्युलेटिव एक फिगर पेश करते हैं। मतलब जिसको मतलब लोग टेक्निकल लोगों की समझ के लिए तो ठीक है, लेकिन पॉलिसी मेकर के लिए वो मतलब दुरुस्त नहीं है।
उनके मुताबिक कोरोना वबा की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से भी एड्स प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचा है, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में मरीजों को मेडिकल सेंटर से अपनी दवाई हासिल करने में मुश्किलात थीं। एड्स प्रोग्राम के हवाले से अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से 24 साल की उम्र के नौजवानों में 1/4 से ज्यादा नए HIV इन्फेक्शन हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40,000 रजिस्टर्ड HIV पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1,90,000 मशकूक अफराद हैं।
पॉपुलेशन के हवाले से इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोर 50-60% जो टोटल वो है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है उसमें 91% जो डिजीज बर्डन है वो सिर्फ दो सूबों में है, वो है पंजाब और सिंध, KP और बलूचिस्तान और JK और ये उसमें बहुत ही कम नंबर है।
डॉक्टर अब्दुल बसीर खान अचकज़ई के मुताबिक पाकिस्तान में बदकिस्मती से सूबों ने HIV से मुकाबला करने के लिए कोई जामिया हिकमत अमली नहीं बनाई है। एड्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बैन अल-अक़वामी इदारों पर इन्हिसार नहीं करना होगा, बल्कि खुद से इस बीमारी को खत्म करने के लिए खर्चा करना होगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के आला हुकाम का तीसरा सैफरीकी इजलास मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, जिसमें अफगानिस्तान में क्याम अमन की कोशिशों का जायजा लिया गया। तीनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों की वापसी मुनज्जम और जिम्मेदाराना तरीके से होना चाहिए, जो इस बात की जामिन हो कि आइंदा वहां दहशतगर्दी दोबारा सर न उठा सके। ये मुजाकरात एक ऐसे मौके पर हुए हैं जब अमरीका अफगान हुकूमत और तालिबान पर जोर डाल रहा है कि वो कैदियों के मुतनाज़ मसले को फौरी तौर पर तय करें, ताकि अफगानिस्तान में तमाम फरीकों के दरमियान अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। منگل کو جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں چین اور پاکستان نے افغانستان میں تشدد میں کمی اور انسانی بنیادوں پر فائر بندی کی اپیل کی ہے۔ دونوں ملکوں نے امن اور مصالحت کے عمل اور جلد از جلد بین الافغان بات چیت کے انعقاد کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن قائم کرنے کا حتمی فیصلہ افغان عوام کریں گے۔ انہوں نے کابل کے شمال میں واقع صوبائی سینٹر کاپیسا میں ایک بڑے اجتماع کو بتایا کہ افغان عوام پر کوئی کچھ مسلط نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت پر جب بین الاقوامی حالات تبدیل ہوئے ہیں، افغان حکومت قیام امن کے بارے میں محتاط انداز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ امن قائم کرے جس کے نتیجے میں عوام خوشحال ہوں اور جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن ایسا امن نہیں جو افغانستان کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ صدر غنی نے کہا کہ افغان فوج کی بہتری کے لیے اقدام اٹھانا جاری رہے گا اور افغان فوجی طیاروں کا ملبہ غیر ملکی منڈیوں میں فروخت نہیں کیا جائے گا۔ وہ 1992 کے بعد کی صورتحال کا حوالہ دے رہے تھے جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد افغان فوجی طیاروں اور جنگی ساز و سامان کو اونے پونے داموں پاکستان کی منڈیوں میں فروخت کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو سربراہی حکومت ختم ہونے کا وقت ہے اور وہ اپنے نائب صدر کے ساتھ تمام امور کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان منگل کے روز ویڈیو کال کے ذریعے سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہوئے اور باہمی علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش اور دھن شرنگلا اور امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ سیاسی امور ڈیوڈ ہیلے کے درمیان ہوئے۔ دو ہفتے قبل امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بذریعہ ٹیلی فون تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے مشترکہ مفادات کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے آزاد، کھلے، جامع، پر امن اور خوشحال انڈو پیسیفک کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے بھارت اور امریکہ کے مابین جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت تعلقات کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں سیاسی، معاشی، تجارتی، علاقائی اور بین الاقوامی تعاون شامل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فریقین نے اقوام متحدہ میں گہرے تعاون کی ضرورت پر زور دیا، بالخصوص 2021-2022 کے دوران جب بھارت سلامتی کونسل کا رکن ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہرش وردھن شرنگلا نے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ویزا کی منسوخی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جن غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں وہ امریکہ میں قیام نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے اس فیصلے سے ہزاروں بھارتی طلبہ متاثر ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہرش وردھن شرنگلا کے امریکی ہم منصب نے اس بات کو نوٹ کیا اور کہا کہ وہ بھارتی طلبہ کے بہتر مفادات کو ذہن میں رکھیں گے اور فیصلے کے اثرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز پر آپ کو بتایا، پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو نے پاکستان کی ایک فوجی عدالت کی طرف سے 2017 میں سنائی گئی اپنی سزائے موت کے خلاف پاکستان کی ایک اعلی عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف پہلے سے دائر کردہ رحم کی اپیل کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ دوسری طرف بھارت کی طرف سے تاحال پاکستان کی دفتر خارجہ کے دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے بدھ کو ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے 20 مئی کو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے تحت عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت کلبھوشن یادو فوجی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے اس موقع پر کہا کہ کلبھوشن فوجی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔
جو ریلیونٹ قانون ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020، اس کے تحت 60 دن کی مدت ہے جس کے اندر یہ پروسیڈنگ شروع کرنا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ 3 پارٹیز یہ پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں۔ کمانڈر یادو خود سے کر سکتا ہے، اس کا لیگلی آتھورائز ریپرزینٹیٹو کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اپنی ہائی کمیشن کے ذریعے وہ یہاں یہ پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آرڈیننس 20 مئی 2020 کو ہوا تھا انیکٹ، 60 دن کا ٹائم لمٹ ہے جی اس میں۔
لیکن پاکستانی سفارتکار زاہد حفیظ نے دعویٰ کیا ہے کہ کلبھوشن یادو نے اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ زاہد حفیظ کے بقول 17 جون کو کلبھوشن یادو کو اپنی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ انہیں ہر قسم کی قانونی معاونت بھی فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن ان کے بقول کلبھوشن نے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے سے دائر کردہ اپنی رحم کی اپیل پر فیصلے کا انتظار کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال بھارت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے کہا کہ بھارت نے درخواست کی ہے کہ انہیں کلبھوشن کے معاملے کے لیے کسی بھارتی وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔
جو قانون ہے اس وقت اس کے تحت صرف وہ وکلا جو لائسنسڈ ہیں پاکستان میں ہائی کورٹ کے وہی پیش ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اس میں درخواست یہ کی تھی کہ ان کے وکیل کو ہندوستان سے آ کے یہاں آرگیو کرنے کی اجازت دی جائے، دلائل پیش کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے قانونی طور پہ۔ جو بھی وہ پاکستانی وکیل ہائر ہوگا اس کو ان کے وکلا ہندوستان سے یا کسی اور جگہ سے آ کے اسسٹنس تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن خود وہ آرگیو نہیں کر سکیں گے عدالت میں۔
یاد رہے کہ کلبھوشن یادو کو 2016 میں پاکستان میں جاسوسی اور تخریبی کاروائیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے بعد انہیں سزائے موت سنائی تھی، لیکن بھارت نے پاکستان کی فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا، جس پر گزشتہ سال عالمی عدالت انصاف نے بھارت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کی فوجی عدالت کی طرف سے دی گئی سزائے موت پر نظر ثانی کرنے اور کلبھوشن کو سفارتی رسائی دینے کے لیے بھی کہا تھا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن یادو بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ ہے، لیکن بھارت اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ یادو کا راہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے ایران سے اغوا کیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ عالمی خبریں۔ سعودی عرب کو اس سال دوسرے ملکوں سے لاکھوں حجاج کے نہ آنے کی وجہ سے خاصا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اندازے کے مطابق سال 2020 میں سعودی عرب کی کل قومی پیداوار 6.8% کم ہوگی۔ حج سے نہ حاصل ہونے والی آمدن کے علاوہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت بھی سعودی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اس وقت مشرق وسطی کے سارے خطے میں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس مرض میں 213,000 افراد مبتلا ہیں جبکہ 2,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ ان حالات میں سعودی حکومت نے حج کرنے والوں کی تعداد کو محدود کر دیا ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کی بڑی تعداد کی عدم شرکت سے سعودی معیشت کافی متاثر ہوگی۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے دارالحکومت ریاض میں قائم امریکی سفارت خانہ امریکی شہریوں کو واپس امریکہ بھیجنے کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس میں سفارت خانے کا عملہ اور ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی سخت اقدامات اٹھائے، مگر 3 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں لوگوں کے آنے جانے کی جو کثرت ہے اس کی وجہ سے اسے قابو میں رکھنا کافی دشوار ہے۔ شام سے متعلق اقوام متحدہ کے 3 رکنی کمیشن آف انکوائری نے شامی حکومت کی حامی فورسز اور دہشت گرد گروپوں پر شمالی شہر ادلب کی لڑائی میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ کمیشن کی تیار کردہ یہ رپورٹ اس ماہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پیش کی جائے گی۔ لیزا شلائن کی رپورٹ، اسفر امام سے سنیے۔
شامی اور روسی افواج نے گزشتہ برس کے آخر میں مسلح جدوجہد کرنے والے گروپوں کے قبضے میں موجود آخری علاقے ادلب کا صوبہ واپس لینے کے لیے فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اقوام متحدہ کی کمیشن کے تیار کردہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں فوجی کارروائی کے دوران شامی بچوں، خواتین اور مردوں پر گزرنے والے مصائب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں نومبر سے جون کے درمیان متحرک گروپوں کے حملوں کو دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ کمشنر ہینی مینگلی نے نیو یارک سے ویڈیو لنک پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال اور دیگر طبی مراکز، اسکول، تجارتی مراکز اور رہائشی مکانات سب پر حملے کیے گئے۔ شہریوں کو قتل اور زخمی کیا گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسی کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ امکان یہی ہے کہ شام کی فضائیہ اور روسی فضائیہ دونوں کے ہاتھوں یہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ ہم نے اس رپورٹ میں 2 واقعات کو دستاویزی شکل دیے جہاں ہمارے خیال میں یہ روسی ہوائی جہاز تھے جنہوں نے یہ حملے کیے تھے، اور ہم نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیوں ہمیں یہ لگا کہ یہ شامیوں کے بجائے روسیوں نے کیے تھے۔ مینگلی نے کہا کہ اس رپورٹ میں حکومت نواز فورسز اور مسلح گروپوں اور دہشت گرد تنظیموں کے دیگر اقسام کے جنگی جرائم کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلا امتیاز شہری آبادیوں پر اندھادھن حملے کیے انہوں نے کلسٹر اسلحے کا استعمال کیا اور محفوظ مقامات کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت نواز قوتوں کے حملے اتنے منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے تھے کہ شہری آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا سکے, اور شہری آبادی کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کرنا انسانیت کے خلاف جرم ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے, اور دونوں حکومت کی حامی اور مسلح گروپوں کی جانب سے اور دہشت گردوں کی تنظیموں کی جانب سے. ہم نے سرقہ اور لوٹ مار کا واقعہ دیکھا ہے, یہ بھی جنگی جرائم میں ہے. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے 1,000,000 سے زائد لوگوں کی رپورٹ دی ہے, جن میں 80% خواتین اور بچے شامل ہیں جو بے گھر ہوئے اور ترکی کی سرحد کے قریب نہایت سنگین صورتحال میں رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں ایک غیر یقینی اور مخدوش مستقبل کا سامنا ہے, اور COVID-19 کی وبائی امراض نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان شامی شہریوں کو پائیدار زندگی فراہم کرنے اور بے ہنگم مستقبل سے بچانے کے لیے انسانی امداد کے ساتھ وبائی امراض کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہے. شامی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس رپورٹ پر کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں اعلیٰ درجے کی نظام تعلیم میں بین الاقوامی طلبہ ایک اہم ستون سمجھے جاتے ہیں. جہاں دنیا بھر کے طلبہ امریکہ کی تدریسی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں, وہیں امریکہ ان کے ثقافتی میل جول, ان کی قابلیت اور تحقیق کو استعمال میں لا کر ترقی کی نئی راہیں کھولتا ہے. یہ عمل مشترکہ طور پر فائدہ مند تحقیق اور تخلیق کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے, لیکن اس سال کرونا وائرس کے بحران نے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند بین الاقوامی طلباء کو بھی متاثر کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکام نے ایک اعلان میں کہا کہ ایسے غیر ملکی طلباء و طالبات جو کرونا وائرس کی وجہ سے کالجوں یا یونیورسٹیوں کی بندش کی وجہ سے کیمپس جا کر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے اور صرف آن لائن تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں, انہیں امریکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا ہوگا. جو غیر ملکی طلباء رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے, انہیں امیگریشن حکام واپس بھیج سکتے ہیں. تعلیمی ماہرین کہتے ہیں کہ محکمہ امیگریشن کے اس اعلان نے طالب علموں کو مزید پریشان کر دیا ہے, کیونکہ کرونا وائرس نے پہلے ہی غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے, اور یہ بھی واضح نہیں کہ کون سے تعلیمی ادارے کب معمول کی تدریس کی طرف لوٹیں گے. اس تناظر میں امریکہ کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ طویل عرصے سے غیر ملکی طلباء اور طالبات کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جو طالب علم اس سال موسم خزاں میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ غالباً اب بھی ایسا کر سکیں گے. ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2020 کے خزاں سیمسٹر کے لیے F1 اور M1 نان امیگرینٹ ویزے کے لیے عائد کردہ شرائط میں عارضی طور پر تبدیلی کی جا رہی ہے, جس کے تحت نان امیگرینٹ ویزا اسٹیٹس رکھنے والے طالب علموں کے لیے ذاتی طور پر اور کچھ آن لائن کورس ورک کی ضروریات پورا کرنا ممکن ہو سکے گا. جو اس عارضی رعایت کے ذریعے نان امیگرینٹ غیر ملکی طالب علموں کو امریکہ میں تعلیم جاری رکھنے کی سہولت حاصل ہو جائے گی, تاہم اس دوران امریکہ بھر کے کیمپسز میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہوگا. اس رعایت کے باوجود غیر ملکی طالب علموں کو متعلقہ ویزا حاصل کرنا ہوگا, اور ان پر COVID-19 کے باعث سفری پابندیوں کا اطلاق ہو سکتا ہے. لہٰذا طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی امریکی سفارت خانے یا کونسل خانے سے رابطہ کریں. چین نے ہانگ کانگ میں آج بدھ سے قومی سیکیورٹی کا دفتر قائم کر دیا ہے, جس کا مقصد اس نیم خود مختار خطے کی نگرانی کرنا ہے. ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کری لیم نے میٹرو پارک ہوٹل میں ایک تختی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے اس دفتر کا افتتاح کیا. ان کے ہمراہ سیکیورٹی دفتر کے نئے مقرر کردہ سربراہ یانگ یان شیونگ, ہانگ کانگ چین رابطہ کاری کے دفتر کے سربراہ لو ویو ہنگ اور ان کے دو پیشرو روٹنگ چی ہوں اور لیونگ چن یانگ بھی موجود تھے. لیو نے ہانگ کانگ میں سیکیورٹی کے چینی دفتر کے قیام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اس دفتر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے مذموم مقاصد ہیں اور جو ہانگ کانگ کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چین میں قانون کی بالادستی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے ہانگ کانگ میں غیر ضروری افواہیں پھیلا رہے ہیں. چین کے نئے سیکیورٹی قانون کے تحت ہر اس شخص کو قید کی سزا دی جا سکتی ہے جو دہشت گردی, علیحدگی پسندی, تخریب کاری اور غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ساز باز کا مرتکب پایا جائے. یہ نیا قانون 2019 کی پہلی ششماہی کے دوران ہانگ کانگ میں ہونے والے جمہوریت نواز مظاہروں کے جواب میں متعارف کرایا گیا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ اس نئے قانون سے ایک ملک دو نظام کی پالیسی کا حتمی طور پر خاتمہ ہو گیا ہے, جس کے تحت ہانگ کانگ کو برطانیہ کی طرف سے 1997 میں چین کے حوالے کرتے وقت ہانگ کانگ میں نیم خود مختاری کی ضمانت دی گئی تھی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور ملاقات کے لیے تیار ہیں. کاشف حوان تفصیل بتاتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے منگل کو گرے ٹیلی ویژن سے وابستہ صحافی گریٹا وان سسٹن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے خیال میں شمالی کوریا مجھ سے ملاقات چاہتا ہے. اگر کم جون ان کے ساتھ ملاقات مفید ثابت ہونے کے اشارے ملے تو ہم ضرور ملاقات کریں گے. صحافی نے سوال کیا کہ کیا یہ ملاقات مفید ثابت ہو سکتی ہے, جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے کم جون ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات مفید ہوگی. شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ ہفتے دو مرتبہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے سربراہ ونگ جونگ گن نے منگل کو سرکاری نیوز ایجنسی میں شائع ہونے والے کالم میں کہا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. اس سے قبل شمالی کوریا کے سینئر سفیر چوئی سن ہوئی نے ہفتے کو کہا تھا کہ امریکہ غلطی پر ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. ان کے بقول, ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور یہ مذاکرات امریکہ کے اپنے سیاسی بحران پر قابو پانے کے لیے ایک آلے کے سوا کچھ نہیں ہوں گے. یاد رہے کہ شمالی کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ اور کم جون ان کے درمیان پہلی مرتبہ جون 2018 میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان اب تک بالمشافہ 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. امریکہ نے شمالی کوریا کو جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی صورت میں پابندیاں اٹھانے کی پیشکش کی تھی. تاہم صدر ٹرمپ اور کم جون ان کے درمیان ہونے والی 3 ملاقاتوں کے باوجود بات چیت آگے نہ بڑھ سکی. شمالی کوریا کا اصرار ہے کہ جوہری پروگرام کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا, تاہم اس سے قبل امریکہ پابندیوں میں نرمی کرے اور سیکیورٹی گارنٹی دے. جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو پہلے اپنے مکمل جوہری پروگرام کو روکنے پر اتفاق کرنا ہوگا. رواں ماہ کے آغاز میں جنوبی کوریا کے صدر مون جی اون نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ نومبر میں امریکہ کے صدارتی انتخابات سے قبل صدر ٹرمپ اور کم جون ان کے درمیان ایک ملاقات کے خواہش مند ہیں. صدر ٹرمپ اور کم جون ان کی ملاقات کا معاملہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ کے ڈپٹی وزیر خارجہ اسٹیو بیگن جنوبی کوریا میں موجود ہیں اور بدھ کو سیول میں جنوبی کوریا کے حکام کے ساتھ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی پر بات چیت کریں گے. اسٹیو بیگن شمالی کوریا کے لیے امریکی مذاکرات کار ہیں. انہوں نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے قبل دونوں ملکوں کے سربراہان کے درمیان ملاقات ممکن نہیں ہے.
امریکہ میں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 30,00,000 کے قریب پہنچ گئی ہے اور اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ہلاکتوں میں قدرے کمی سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ سب اچھا ہو گیا ہے. انہوں نے یہ بات سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر امریکی سینیٹر ڈگ جونز کے ساتھ سوال و جواب کے سلسلے کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ دیگر بہت سے معاملات بے حد خراب ہیں, لہٰذا لوگوں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں جانز ہاپکنز کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بدھ کے روز 131,457 تک پہنچ گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی شام اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا تھا کہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کا تناسب کم ہو رہا ہے, تاہم ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی کرونا وائرس کے پہلے حملے کے شدید اثرات کی لپیٹ میں ہے. ادھر صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو رسمی طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت سے الگ ہو رہا ہے. صدر ٹرمپ نے ادارے پر الزام لگایا تھا کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے چین کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. انہوں نے عالمی ادارہ صحت میں اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا اور اپریل میں ادارے کے لیے امریکی امداد معطل کر لی تھی. بعد میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ادارے سے مکمل طور پر الگ ہو جائے گا. آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر وہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں جیت جاتے ہیں تو امریکہ عالمی ادارہ صحت کی طرف لوٹ جائے گا. اور اب آن لائن شاپنگ کے بارے میں اسد صہیب کی رپورٹ پیش کرتے ہیں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ ماحول دوست اور آلودگی میں کمی کا باعث بنتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ آن لائن شاپنگ اسٹور جا کر خود شاپنگ کرنے سے ماحولیات کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے. امریکن کیمیکل سوسائٹی کے سائنسی جریدے انوائرمنٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تحقیق کے مطابق صارفین جب خود اسٹور جاتے ہیں تو زیادہ مقدار میں گروسری خریدتے ہیں, لیکن وہ آن لائن اکا دکا اشیاء کا ہی آرڈر کرتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آن لائن آرڈر میں زیادہ پیکنگ مٹیریل استعمال ہوتا ہے, جبکہ ٹرکس کے ذریعے صارفین تک ان اشیاء کی ترسیل کے دوران گرین ہاؤس گیسز کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. محققین 1.5 سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اس تحقیق میں 6 ریسرچرز نے حصہ لیا ہے جنہوں نے دوران تحقیق 3 عوامل کا جائزہ لیا جن میں اسٹور سے خریداری، اسٹور سے گھروں تک سامان کی ترسیل جبکہ خالصتاً آن لائن آرڈرز شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں آن لائن خریداری کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ تیز رفتار انٹرنیٹ کے باعث کئی آن لائن کمپنیاں صارفین کو گروسری سمیت کھانے پینے کی اشیاء گھر کی دہلیز تک پہنچا رہی ہیں۔ اس تحقیق میں خریدا گیا سامان، نقل و حمل، پیکنگ مٹیریل کا استعمال سمیت دیگر عوامل کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے بڑے اسٹور سے خود خریداری کرنے کے مقابلے میں اسٹور سے سامان گھر منگوانے کی سہولت اور آن لائن آرڈرز کے دوران گرین ہاؤس گیسز کا اخراج زیادہ ہوا۔ زیادہ پیکنگ مٹیریل کے استعمال اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے معاملے پر ای کامرس کمپنیوں کو بھی تنقید کا سامنا رہتا ہے۔ دنیا کی معروف ای کامرس کمپنی امیزون کے چیف ایگزیکٹو جیف بیزوز نے رواں سال ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے $10 ارب عطیہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امیزون پر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنے سامان کی ترسیل کے لیے ایسا پیکنگ مٹیریل استعمال کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر کچرا پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا اعتراض تھا کہ کمپنی جن ٹرکوں کو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کرتی ہے وہ ماحول دشمن گیسوں کے اخراج اور آلودگی پھیلانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں جیف بیزوس نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2040 تک اپنی کمپنی کو کاربن کے اخراج سے مکمل پاک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کمپنی بجلی سے چلنے والے 100,000 ٹرکوں کا آرڈر دے گی جو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے ریٹیل اسٹورز کی چین والمارٹ بھی صارفین کو گھر کی دہلیز تک سامان پہنچانے کی سہولت کے علاوہ آن لائن کمپنیوں سے اشتراک کیے ہوئے ہے۔ کمپنی کے دنیا بھر میں 4700 کے لگ بھگ اسٹورز ہیں۔ تاہم کمپنی نے 2017 میں جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خریداری کا کون سا طریقہ ماحول دوست ہے۔ البتہ کمپنی نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو جاری ہے۔ ابھی ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کے لیے مزید تجزیاتی رپورٹیں پیش کریں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نشریات سن رہے ہیں۔ اس وقت ہم خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ تجزیاتی رپورٹیں۔ ایران اور چین کے درمیان ایک 25 کے اسٹریٹجک معاہدے کے لیے بات چیت اطلاعات کے مطابق آخری مراحل میں ہے۔ ایران میں اس معاہدے پر عام رد عمل کیا ہے، خطے کے لیے اس کے کیا معنی ہے، اور امریکہ کے نقطہ نظر سے اس معاہدے کے کیا اثرات ہوں گے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تہران میں مقیم پاکستانی پروفیسر اور صحافی ڈاکٹر راشد نقوی، امریکہ کی فارن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر الین برمن اور برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین کے رکن افضل خان سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر راشد نقوی نے اس بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا،
اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے اور خود وزیر خارجہ نے بھی جو اس کے لیے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ بھی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی ہے۔ تو اس کو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجک اصول و قواعد، اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور جس انداز سے مغرب اور امریکہ سے اس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تو وہ یقیناً یورپ سے ایشیا کی طرف اپنا بزم ڈالنا چاہ رہا ہے، اس کی توجہ اس کی زیادہ اسی طرف پڑ رہی ہے۔ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ یا اس 25 جو دستاویز ہے اس پہ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ کچھ سابقہ صدور نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تبصرے آ رہے ہیں، لیکن اوور آل حکومت تو ایک ہی پیج پہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اور وزیر خارجہ بھی اور کہیں سے حکومت کے اندر سے کوئی ایسی مخالفت کی آواز سنائی نہیں دی۔
یہ بتائیے کہ اس کے کوئی فوجی امپلیکیشنز بھی ہوں گے، کوئی فوجی تعاون بھی ہوگا؟
دیکھیں ابھی تو دو چیزوں پہ یہاں کا میڈیا جس کو زیادہ اٹھا رہا ہے وہ ہے ٹریڈ کے مسئلے میں اور جو کرنسی کے پرابلم ہے، بینکنگ اور یہ وہ چیزیں جو ڈالرز کی وجہ سے۔
بہت شکریہ راشد نقوی صاحب آپ کا۔ اور جب الین برمن سے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکی نقطۂ نظر سے اس معاہدے کا کیا مطلب ہوگا تو ان کا کہنا تھا،
سو دس از اے پوٹینشلی انارمسلی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ بوتھ فار ایران اینڈ فار دی یونائیٹڈ سٹیٹس۔ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز سپینٹ ا ایئر اینڈ ا ہاف اپلائنگ a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to isolate it internationally and to change its international behavior. That pressure is working, as you can see from the collapse of the Iranian national currency, the decline of the Iranian stock market, and the overall decline of the Iranian economy. Here, Iran is increasingly isolated, and it's looking for international partners. And China has emerged as a potential game changer for the Iranian.
Elan Berman keh rahe the ki Iran aur America dono ke liye ek intihai aham waqia hai. Trump hukumat ne 1.5 saal lagaye hain ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے تاکہ وہ عالمی سطح پر درست رویہ اختیار کرے اور اب یہ دباؤ کام کر رہا تھا جیسا کہ ایران کی کرنسی کی تباہ حالی اور معیشت کی خرابی سے ظاہر ہے اور ایران الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ عالمی سطح پر کسی پارٹنر کی تلاش میں تھا اور ایسے میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بیجنگ اور تہران کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے
اس کے سبب
چین پر ایران کا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور چین ایران کی سیکیورٹی کا ضامن بن جائے گا یوں چین ماضی کے مقابلے میں آئندہ امریکہ کے ساتھ براہ راست زیادہ مسابقت اور مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے گا افضل خان صاحب بتائیے کہ جو اس وقت چین کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ نظر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے
جی پہلے تو یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نارمل جو ریلیشن شپ پاسٹ میں دیکھی جاتی تھی کلوزنس دیکھا جاتا تھا یہ کولڈ کی طرف جا رہا ہے یہ ریلیشن شپ ایکچولی اسٹرینڈ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی جو گفتگو تھی یہاں کا ایٹیٹیوڈ تھا پھر یہاں پہ جو ڈیل ہونے کے حوالے سے یورپی یونین کی طرف سے ٹریڈ وغیرہ کی وہ چیزیں ہیں اور پھر برطانیہ بھی خود بریکسٹ وہاں سے ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹریڈ کے نقطۂ نظر سے کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ٹینشن مختلف لیولز پہ بڑھ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں
اچھا تو یہ بتائیے اب جو ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 25 سال کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی انڈیکیٹو آف اے چینج ان گلوبل سچویشن
ایران کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا نا کہ بہت عرصے سے ایران کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف اور وہ بھی بریک آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یورپین نقطۂ نظر سے جو اٹامک ایریاز پہ ساری بحث ہے اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے بہت ہی مشکل سے یہ ڈیل بنی تھی یورپ کی اور جس میں امریکہ بھی تھے لیکن اس کے بعد جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھی رد کیا ہوا ہے اور اس پہ بھی ٹینشن ہے تو آئی تھنک ایران تو اپنی جگہ پہ کوشش پوری کرے گا نا اور چائنا کا اپنا مفاد ہے ایک تو چائنا ایران قریب ہیں جغرافیکلی اور دوسری جو چائنا کی اتنی بڑی اکنامک بیس ہے اور جو گرو بھی ہو رہی ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی تو یہ ساری چیزیں جو پلے ان کرتی ہیں تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ون ون فار چائنا اور ایران کی نظر سے آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس پہ خوش ہوگا
بہت شکریہ افضل خان صاحب
کرونا وائرس کی وبا کے دوران دیگر بیماریوں کے مریض یا تو خود ہسپتال نہیں گئے یا بے توجہی کا شکار ہوئے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس وبا نے دل کے مریضوں کی شرح اموات میں ضرور اضافہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ مدثرہ منظر
کرونا وائرس کی وبا کے دوران دل کے امراض سے موت کا شکار ہونے والوں کی تعداد طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہے کرونا وائرس سے دنیا میں لاکھوں افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں 1,16,00,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں صرف امریکہ میں یہ تعداد 29.5 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے جبکہ امریکہ میں اس سے اموات کی تعداد 1,30,000 سے تجاوز کر گئی ہے اگرچہ طبی ماہرین اب بھی اسے کرونا وائرس کی پہلی ہی لہر قرار دے رہے ہیں جس میں امریکہ میں متعدی امراض کی چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کے بقول امریکی گھٹنوں تک دھنس چکے ہیں مگر ساتھ ہی دیگر امراض کی شدت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ان میں دل کے امراض بھی ہیں جن کے بارے میں کرونا کی وبا سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں لوگوں کی موت کا یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایک تازہ ترین جائزے کے مطابق کووڈ 19 کے ان دنوں میں ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستوں اور نیو یارک شہر میں مارچ، اپریل اور مئی میں دل کی بیماری سے اوسطاً ہونے والی اموات میں 27% اضافہ ہوا اور 8,300 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے سے امریکہ میں ریاست الینوائے، میساچوسٹس، مشیگن، نیو جرزی اور نیو یارک اور نیو یارک شہر میں اس دوران 75,000 اموات ہوئیں، جو ان دنوں میں کووڈ 19 سے مرنے والوں سے 17,000 زیادہ ہے۔ ڈاکٹر آصف رحمان نیو یارک کے ماؤنٹ سینائی ہسپتال میں انٹروینشنل کارڈیالوجی کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو کووڈ 19 سے خطرہ رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ ہائی رسک کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں ایسے لوگ خوف کے مارے بالکل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تھے، اور یا تو وہ گھر پر موت کا شکار ہو رہے تھے یا اس کو جھیلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ہسپتال نہ جائیں۔
جب یہ ڈیزیز پیک پہ تھی اس وقت یہ پیشنٹ آنا کم ہو گئے، اور اس کی دو ریزنز تھی۔ ایک تو پرابیبلی پیشنٹ آ ہی نہیں رہے تھے ہسپتال میں بیکاز آئیدر دے ور ڈائنگ ایٹ ہوم، اور اف ان کو کوئی سمپٹمز وغیرہ ہو رہی تھی تو دے ور ٹرائنگ ٹو ٹف اٹ آؤٹ ایٹ ہوم تاکہ وہ ہسپتال میں نہ جائیں۔ دیکھیں نا، اب تو یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ از دیٹ دے کین کنٹینیو دیئر میڈیسن وٹ دے آر ٹیکنگ، اور اب جو آن لائن اور یہ جو فیس ٹائم اور ٹیلی میڈیسن شروع ہو گئی ہے تو دے مسٹ بی ان ٹچ ود دیئر ڈاکٹرز۔
انہوں نے بتایا کہ اب ضروری سرجری بھی کی جا رہی ہے، اور نیو یارک میں خاص طور پر اب چونکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد کم ہے اس لیے لوگوں کا خوف بھی کم ہوا ہے۔ ڈاکٹر اظہر مسعود فاروقی کراچی میں امریکن کالج آف کارڈیالوجی پاکستان چیپٹر کے گورنر ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران دیگر امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال یا کلینک آنے سے گھبراتے رہے ہیں۔
میرے خیال میں جو چیز بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ ایڈمیشنز ہو رہی تھیں، اور یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ کئی ہسپتال کا ایکسپیرینس یہاں پہ یہی ہے جو کہ اور ملکوں میں بھی وہی ہے کہ جو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہے جس میں اینجیو پلاسٹی کی جاتی ہے یا جو بند آرٹری کو کھولنے کے، اس میں تقریباً کوئی 50% تو 50% کمی نوٹ کی ہے۔ تو جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ایمرجنسی روم کے تھرو وہ کوئی ہاف رہ گئے ہیں۔ اب اس میں مختلف رائے تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ سڈنلی کووڈ آئے اور ہارٹ اٹیک ختم ہو جائے، بلکہ زیادہ چانسز تو یہی لگ رہے ہیں ہمیں کہ لوگ جنہیں شکایت ہو رہی ہے جب تک کہ وہ بہت زیادہ سیویئر نہ ہو تو وہ ہسپتال اوائڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں فکر ہے کہ کہیں ہسپتال جا کے کرونا نہ لگ جائے۔ اور آؤٹ پیشنٹ تو ڈیفینیٹلی کافی کم ہوئے ہیں، تو ڈاکٹروں کے آفس وزٹ جو ہیں کم ہو گئے ہیں ہسپتالوں کے اندر، او پی ڈیز کئی ہسپتالوں نے تو او پی ڈیز بند کر دی ہیں، کئی ڈاکٹروں نے پیشنٹس دیکھنے بند کر دیے ہیں اپنی کلینکس میں۔ تو ڈیفینیٹلی دونوں ایمرجنسیز بھی اور ریگولر وزٹس بھی دونوں خاصی کم ہوئی ہیں۔
نیو یارک کے ڈاکٹر آصف رحمان کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اگرچہ لوگوں کو اس سے پہلے دل کا کوئی عارضہ نہیں تھا مگر کرونا وائرس کے ساتھ ہسپتال آئے تو ان میں دل کی بیماری کے آثار بھی پائے گئے۔
کچھ پیشنٹ جن کو ہارٹ کی کنڈیشن ویسے تو نہیں تھی لیکن جب وہ کووڈ کے ساتھ آئے تو ہارٹ کی کنڈیشن پریزنٹ ہوئی، اس میں پریزنٹ ہوئی تاکہ کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ ان کی آرٹری میں کلاٹ تھا، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا لیکن ان کے ہارٹ کی انفلمیشن ہوگی اور ان کا ہارٹ ویک ہو گیا، کچھ لوگوں نے یہ ہوا کہ انہوں نے باڈی میں کلاٹ بنانا شروع کر دیا، دیور ہائپر کوئگولیبل، تو وہ کلاٹ جو تھے وہ سپریڈ ہو رہے تھے، سٹروک بھی لوگوں کو زیادہ ہوا، لنگ کے اندر کلاٹ آئے جس کی وجہ سے لوگوں کی سڈن ڈیتھ ہوئی، کچھ لوگوں نے کلاٹ وہ جو ہے نا سپریڈ ہوئے لیگز اور دوسری ایکسٹریمیٹیز میں۔ تو دس کنڈیشن دس ڈیزیز واز representing and representing into different organs, and almost all the organs were involved. اب تو ایک پروٹوکال بن گیا ہے کہ ان لوگوں کو بلڈ تھنر پہ بھی لگایا جاتا ہے, ان لوگوں کو اینٹی بایوٹکس بھی شروع کر دی جاتی ہیں, اور ان لوگوں کو آل ادر پروٹیکٹیو میجرز, اور ان کا سانوگرام آف دا ہارٹ کیا جاتا ہے, اور اف دے گیٹ ویری سک تو اس میں ملٹیپل آرگنز انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئی پرسنلی ہیز سین ینگ پیپل انفارچونیٹلی وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے, ان کو ان کا بلڈ جو ہے وہ تھک ہو گیا, ان کو ایمبولائزیشن شروع ہوگی, ان کا کڈنی افیکٹ ہو گیا کہ دیر کڈنی فیلڈ اینڈ دے وینٹ آن ڈائلسز, لنگ فیل ہو گئے کہ وہ آن وینٹیلیٹر پہ چلے گئے, ان کو اسٹروک ہو گیا, ان کے بلڈ مارکرز فار ہارٹ کنڈیشنز ور ہائی, تو جب ان کو سانوگرام کیا تو ہارٹ مسل ویک ہو گیا.
ڈاکٹر اظہر فاروقی کہتے ہیں کہ ان کے شہر کراچی میں روزانہ بہت سے ایسے مریض لائے جاتے ہیں جو یا تو ہسپتال پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں یا راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا موت کا سبب کرونا وائرس تھا یا کوئی اور عارضہ, مریض کا موت کے بعد بھی کرونا کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ جو وائرس ہے, عام طور پر جو ہمارا نالج ہے وہ یہ کہ وہ ایک دو گھنٹے تک تو ڈیتھ کے بعد باڈی میں ریکور آپ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, مگر اگر زیادہ وقت گزر جائے ڈیتھ کا تو پھر آپ کا جو ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ پھر پازیٹیو نہیں رہتا ہے.
ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جلد ختم ہونے والا نہیں ہے, اس لیے اگر کسی کو کووڈ 19 کے علاوہ بھی کوئی تکلیف ہے تو ہسپتال ضرور آنا چاہیے.
جو مریض کا جو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اگر ایمرجنسی روم میں, اگر کراؤڈڈ ایمرجنسی روم ہے وہاں جا کے بیٹھوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے پیشنٹ آیا وہ کرونا کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے, یہ خطرہ جو ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر ہاسپٹل جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھے, مریضوں کی جو ویٹنگ ایریاز ہے ان میں زیادہ احتیاط ہو, ان میں ہینڈ سینیٹائزر ہو, ان میں اسپیس ہو, سب اگر ماسک پہنے تو یہ خطرہ کم کیا جا سکتا ہے.
امریکہ میں کووڈ 19 کے علاوہ مرنے والوں کی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ اس وبا کے زور کے دنوں میں دیگر بیماریوں کے مریض یا تو خود ہسپتال نہیں پہنچے یا کووڈ 19 نے انہیں سنبھلنے نہیں دیا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیو یارک میں مینہٹن کے ماؤنٹ سینائی ہسپتال کے کارڈیو ویسکولر سرجن جان پسکس کہتے ہیں کہ اس وقت جو جائزہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق صرف نیو یارک شہر میں ہر روز 50 ایسے مریض موت کا شکار ہوئے جنہیں کرونا وائرس کا انفیکشن نہیں تھا, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. بہت سے دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ اس وبا کے دوران دیگر بیماریوں سے موت کا شکار ہونے والوں کی اس تعداد میں بھی اس وبا ہی کا ہاتھ ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے یا تو ان مریضوں میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور یا وہ بے توجہی کا شکار ہوئے. ایسے میں جب امریکہ کی 32 ریاستوں میں اب بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے, طبی ماہرین اسی پر زور دے رہے ہیں کہ ماسک پہنیں, ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں, کیونکہ ابھی نہ تو کسی پلازما کا کوئی مثبت اثر یقینی ہے اور نہ ہی اس سال کسی ویکسین کی توقع کی جا سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب بالی ووڈ سے کچھ اہم خبروں کے ساتھ عادل احمد.
بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے آن جہانی اداکار سشانت سنگھ کی آخری فلم دل بیچارہ کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے. فلم کے ٹریلر نے یوٹیوب پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ٹریلر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. دل بیچارہ ہالی ووڈ کی ایک فلم ڈیفالٹ ان آر اسٹارز کا ریمیک ہے جو 2014 میں ریلیز ہوئی تھی. دل بیچارہ کا ٹریلر پیر کو ریلیز کیا گیا تھا, جس کے ریلیز کے 24 گھنٹوں بعد یوٹیوب پر اسے 4 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے. 24 گھنٹوں کے دوران یوٹیوب پر فلم کے ٹریلر کو 53 لاکھ سے زائد لوگوں نے لائک کیا, جو ایک نیا ریکارڈ تھا. اس سے قبل ہالی ووڈ کی مشہور فلم اوینجر سیریز کے ٹریلر سب سے زیادہ لائک کیے جانے والے ٹریلرز تھے. اوینجر سیریز کی آخری ریلیز ہونے والی فلم اینڈ گیم کے ٹریلر پر اب تک صرف 29 لاکھ لائکس ہیں, جبکہ دل بیچارہ کے ٹریلر پر لائکس کی تعداد اب 78 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے. سشانت سنگھ کے مداح ان کی آخری فلم کی ریلیز کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹریلر کی پسندیدگی اور فلم کے لیے بیتابی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ دل بیچارہ کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد سے ٹویٹر پر اس سے متعلق ہیش ٹیگز بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ فلم کے کئی ڈائیلاگز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں اور سشانت سنگھ کے فینس ان ڈائیلاگز کو سشانت سنگھ کی موت سے جوڑ کر آن جہانی اداکار کو یاد کر رہے ہیں۔ فلم دل بیچارہ کی کہانی ایک کیزی باسو نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے کینسر ہے اور سشانت سنگھ ان کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ فلم میں کیزی باسو کا کردار اداکارہ سنجنا سانگی نے نبھایا ہے۔ یہ فلم سنجنا سانگی کی ڈیبیو فلم ہے جبکہ سشانت سنگھ کی زندگی کی آخری فلم، جو 24 جولائی کو آن لائن پلیٹ فارمز پر ریلیز کی جائے گی۔ خیال رہے کہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ نے گزشتہ ماہ 14 جون کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا اور ابتدائی تفتیش میں ان کی موت کی وجہ خودکشی قرار دی گئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔